بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فما الصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وبلغه الرسول النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اور ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید ہم کو عطا فرمائی، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے، جس کا اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ اضحیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم تمہارے جو والد ہیں ان کی سنت ہے. تو ان لوگوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس میں کیا ہم کو اجر ملتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، اون بھی ہوتے ہیں جانوروں کے اوپر، جو مینڈے وغیرہ ہوتے ہیں، اس اون کے بدلے میں کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اشارت میں الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھتے ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ یہ قربانی کرتے ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور یہ اجر بھی ملتا ہوگا. قربانی کریں تو پھر ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ کریں کہ جو چیزیں ہم کو اجر دلانے والی ہیں، یا جن کی رعایت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے. مختلف احادیث میں اس کی مختلف فضیلتیں ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور جہنم سے حجاب بن جاتا ہے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خون کے ہر ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں تو یہ ہے: وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. قربانی کا خون، اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. عجیب یہ فضیلت ہے، ابھی بندے کی طرف سے عمل کی تکمیل نہیں ہوئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آ گئی. کیونکہ یہ قربانی کا عمل ایسا ہی عجیب و غریب ہے، ابھی زمین پر خطرہ نہیں گرتا خون کا، حالانکہ احراق دم مقصود ہے اس سے. جو حدیث پاک ہم بار بار سنتے بھی ہیں: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل خون کے بہانے سے زیادہ مقصود نہیں، محبوب نہیں ہے ان ایام کے اندر. حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی افضل عمل نہیں ہے قربانی کے مقابلے میں. تو یہاں ابھی عمل کی تکمیل نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ قبول کر لیا جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، ابھی زمین پر گرا نہیں ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش قربانی کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہیں. عمدہ قربانی، عمدہ جانور کی قربانی کرو، اچھے جانوروں کی قربانی کرو. اور بے عیب جانوروں کی جو قید ہے، اس سے اشارہ ہے اس جانب، کہ قربانی کا جو جانور ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے عیب ہونا چاہیے، ناک کٹا ہوا نہ ہو، دم کٹا ہوا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، زخمی نہ ہو، لاغر نہ ہو، ایسا لاغر نہ ہو کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے پاک ہونا ضروری ہے جانور کا۔ اگر ایسے جانور کی قربانی کر لی جائے کہ جو ظاہری اعتبار سے صحیح نہیں ہے، عائب ہے، تو پھر ایسے قربانی ہی صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانور کے اندر جب یہ صفات ملحوظ ہیں کہ بے عیب ہونا چاہیے، تو آدمی کو قربانی دیتے وقت بھی بے عیب ہونے کا حکم ہے۔ پھر اسے جذبات پاک ہونے چاہیے، اس کے ارادے پاک ہونی چاہیے، اس کی نیتیں پاک ہونا ہے۔ جس جانور کی آپ قربانی دے رہے ہیں وہ تو کیسا بھی دیا جا سکتا ہے، خون کا بہانا مقصد ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بینا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ذبح کر دیں، خون بہا دیں، گوشت کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ کان کٹا ہوا ہو تو گوشت میں کیا فرق پڑے گا، ناک کٹی ہوئی ہے تو گوشت میں کیا فرق پڑے گا، دم کٹی ہوئی ہے تو اس کے گوشت میں کیا فرق پڑے گا، کوئی اور بیماری آ گئی تو اس کے گوشت میں تو کھانے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اراقت دم تو پایا جا رہا ہے، خون کا بہانا تو پایا جا رہا ہے، خون تو بہہ رہا ہے، گلا تو کٹ رہا ہے، گوشت بھی کھایا جا رہا ہے، فائدہ اس سے اٹھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل صحیح سالم جانور ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت اگر عائب ہو تو وہ تو معاف ہے شریعت کی نظر میں، کیونکہ عام طور پر کچھ نہ کچھ عائب تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ تو جانوروں میں جب عائب مطلوب نہیں ہے، عائب جو ہے عائب سے پاک ہونا ضروری ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسانوں کا عائب سے پاک ہونا کتنا ضروری ہے۔ پھر اسی لیے قربانی ان ارادوں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ دینا چاہیے جو جذبات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، جو ارادے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، جو نیت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اور کیا ان کے جذبے کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا شعار بنا دیا اس قربانی کو، کتنے پاک جذبات ان کے تھے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے کیا عظیم قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی اولاد کی قربانی۔ عجیب و غریب واقعہ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آدمی رونا شروع کر دیتا ہے، واقعات اگر تفصیل واقعہ تفصیل سے اگر پڑھتا ہے، ان حالات سے گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی تھی 90 سال کی عمر میں، 80-90 سال کی عمر میں قریب قریب یہ عمریں تھیں ان کی۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بوڑھے ہیں بالکل، اولاد کی امید نہیں تھی، ویسے ہی اولاد لاڈلی ہوتی ہے، پھر اس عمر میں خاص طور پر جب اولاد مل جائے تو آدمی کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، پھر اولاد بھی تھوڑی سی بڑی ہو جائے، جب باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جائے، چلنے پھرنے لگے، تو اس وقت کا مرحلہ تو بڑا اور عجیب و غریب ہوتا ہے، باپ کو تو اولاد سے امیدیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگ لی۔ دراصل یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا ایک خواب تھا، وہ بھول گئے تھے، پھر وہ تفصیلات اپنی جگہ الگ ہیں، خواب میں پھر انہوں نے دیکھا اس وقت کہ اپنے خواب کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے نظر مانی تھی، 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، 9 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، 10 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، یوم التربیہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، کیونکہ اس پہلے دن جب خواب نظر آیا تو شک میں پڑ گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہے یا ایسے ہی یہ خیال ہے، اسی وجہ سے اس کو یوم التربیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ پھر خواب دیکھا، پھر ذبح کر رہے ہیں، پھر حکم ہو رہا ہے، تو پہچان گئے کہ بھائی اسماعیل کی قربانی مانگی جا رہی ہے مجھ سے، تو یقین ہو گیا، ارادہ کر لیا۔ پھر 10 ذی الحجہ کی صبح پھر خواب دیکھا کہ کرنا ہے قربانی، تو اپنی اولاد کو لے کر نکل گئے منہر میں، مینا میں، جہاں پر جمرات کی رمی کی جا رہی ہے، ابھی جہاں ابراہیم علیہ، جب شیطان کو تک وہ منظر دیکھا نہیں گیا، سامنے بہکانے کے لیے آ گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب نظر لگائی ہے، رہا نہیں گیا اس سے، دیکھا نہیں گیا اس کو کہ یہ کیا قربانی ہو رہی ہے، کیا قربانی دی جا رہی ہے تاریخ کے اندر۔ تو آ کر ایک نہیں، 3-3 مرتبہ اس نے روکا، جمرات میں جو رمی کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں، تو وہ اسی کے لیے تو ہیں۔ پہلے آ کر روکا تو حضرت ابراہیم نے کنکر مارے، اس کو زمین میں دفن ہو گیا، پھر آگے چلے تو پھر آ گیا، تو پھر مارے کنکر، تو پھر زمین میں دفن ہو گیا، 3 مرتبہ پھر اس نے روک لیا، ابراہیم نے پھر کنکر مارے اس کے، عجیب و غریب واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو واقعہ ہے قربانی کا، اللہ نے اس امت کا شعار بنا دیا اس کو، اور فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. یہ کیا ہے اس کے اندر؟ تو اس کے اندر بتایا گیا کہ اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ قرب کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور چونکہ معمولی چیز نہیں ہے اپنی اولاد کی قربانی کرنا، معمولی بات نہیں ہے اولاد کے گلے پر چھری پھیر دینا. انسان کے لیے اپنی قربانی تو پیش کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اولاد کی قربانی جو ہے نا، بولنا آسان ہے ہمارے لیے، سننا آسان ہے ہمارے لیے، لکھنا آسان ہے ہمارے لیے، پڑھنا آسان ہے ہمارے لیے. ہم اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں چھری گوارا نہیں کرتے، سیزر ہوتی ہے، قینچی ہوتی ہے، وہ گوارا نہیں کرتے کہ بھائی کہیں ہاتھ کو نہ لگ جائے، کہیں ادھر نہ لگ جائے، کہیں ادھر نہ لگ جائے، کہیں یہ نہ کٹ جائے، کہیں وہ نہ کٹ جائے. چھوٹی سی تکلیف ہم گوارا نہیں کرتے، اور یہاں تو پوری کی پوری اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو معمولی قربانی نہیں تھی، اسی لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں، تو یہ قربانی کرنا آسان ہو تمہارے لیے، اس کے لیے تکبیرات رکھی گئی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آٹھ ذیلحجہ سے ہم نے، نو ذیلحجہ سے ہم نے شروع کر لیا، عرفات کی صبح سے ہم نے شروع کر لیا، اور جن دنوں تک قربانی ہے ان دنوں تک ہم کر رہے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں. بار بار ہم سے یہ اقرار کروایا جا رہا ہے، دن میں پانچ مرتبہ اقرار کروایا جا رہا ہے، دن میں پانچ مرتبہ اقرار ہے. ہر نماز کے بعد کہنے کا حکم ہے، واجب قرار دیا گیا. زبان سے کہنے کا ہم کو حکم دیا گیا کہ یہ کہو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. کیوں؟ ان تکبیرات کے کہنے کے بعد جو عمل ہم سے مانگا جا رہا ہے، جو عمل ہم سے مطلوب ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ اسی وقت صادر ہو سکتا ہے جبکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے استحضار آدمی کے دل اور دماغ میں ہوں، تبھی آدمی اولاد کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. پہلے حکم ہے کہ اللہ بڑا ہے، اقرار کرو. اچھا، یہ تکبیرات صرف نو سے پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تکبیرات تو ذیلحجہ شروع ہوتے ہی پڑھنے کا حکم ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے تکبیرات پہلے سے کہی جائیں، نو ذیلحجہ سے کہنا تو واجب ہے، لیکن ذیلحجہ کی ایک تاریخ سے کہنا جو ہے نا، یہ مستحب ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کو اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو ذکر اذکار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بھائی یہ پڑھتے رہا کرو، اکثر فی ان 10 دنوں میں ان اذکار کی کثرت کیا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے. تو یہ جو ذکر مطلوب ہے ان دنوں کے اندر، وہ کیوں مطلوب ہے؟ اس کا ریزن اصل میں یہ ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے گلے پر چھری پھیر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ ان کلمات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آدمی بولتے 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 آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، سوچ سمجھ کر اگر آدمی بولے گا ذہن میں بات بیٹھ جائے گی اسے. تو جب اللہ بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، یہ اس کے ذہن میں آ جائے گا. جب اللہ کا حکم بڑا ہے تو حکم کی تعمیل میں کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر. تو اس لیے جب ذہن سازی ہو گئی، زبان سے آدمی نے کہہ دیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے تمہارا امتحان ہم لیتے ہیں. پھر کیا امتحان ہوگا؟ امتحان یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے یا تمہاری اولاد کی دنیا کے مال، اس کی اس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں. فرمایا کہ اولاد کو ذبح کر دو، پتہ چل جائے گا ہمارے حکم کی لاج تم رکھتے ہو یا پھر نہیں، یا پھر لاج نہیں رکھتے. تو دراصل یہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ اولاد کی قربانی ہے، اپنی جان کی قربانی ہے، اولاد کا نظر آنا ہے. اور ان جذبات کے ساتھ آدمی کو قربانی کرنا چاہیے. پھر وقت پڑھنے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وقت لائے تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. پھر جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی، جان دے دیں گے. مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی، مال دے دیں گے. اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی، وہ بھی پیش کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. کسی کو رہنا نہیں ہے یہاں پر، جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. تو اس لیے قربانی کرتے وقت میں ان جذبات کا احساس آدمی کو ہونا چاہیے، یہ شعور آدمی کے اندر ہونا چاہیے، یہ خیال آدمی کے اندر ہونا چاہیے، اور ان احساسات کے ساتھ آدمی قربانی دے. پھر جانور کو ذبح کر رہا ہے تو یوں نہیں، رسم بن گئی ہے قربانی آج کے ہمارے زمانے میں، رسم بن گئی ہے. یہ رسم نہیں ہی ایک عبادت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے صدقہ کر دینا چاہیے، غریبوں کا تعاون ہو جائے گا، ان کی مدد ہو جائے گی، ان کی مدد ہو جائے گی، اتنی شادیاں ہو جائیں گی، اتنے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. بھائی یہ ایک مستقل عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. ये रसम नहीं है कि चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, हमारे पास तो कुर्बानी करना वारिद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वरद सादन या युदाहिया फलम युदाही फला यहजुर मुसल्लाना। सुनन इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है कि जो आदमी कुर्बानी की इस्तेआत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है तो वो आदमी ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए ना आए, ईदगाह में आने की इजाज़त नहीं है उसको। ये वाइदें ऐसे अमर के लिए होती हैं, ऐसे हुक्म के लिए होती हैं जो शरीयत की नज़र में ज़रूरी और वाजिब होता है। तो कुर्बानी फी नफ्सी ही मतलूब है, अल्लाह तबारक व तआला से तकर्रुब, अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है। अब जिस जिसको तकर्रुब हासिल करना है तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, और जिसको तकर्रुब हासिल करना नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कुर्बानी ना करे, या फिर सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी दे दे। हर एक से फी नफ्सी ही ये मतलूब है, जिसकी शरीयत की नज़र में जो आदमी साहिब इस्तेआत है। हर आदमी अगर ये चाहता हो कि मुझे अल्लाह का यह कुर्ब हासिल हो तो फिर वो कुर्बानी करे। फिर वो सारे घर वालों की तरफ से अगर एक देंगे तो जाहिर सी बात है कि कुर्ब अल्लाह यानी चाहत असलन तो मसले से कतः नज़र कि ये क्या है, होना तो ये चाहिए कि भाई कुर्बानी हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमारे लिए ये है, हजतुल वदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी फरमाई थी 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी, एक ऊँट की नहीं की थी, 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने की। और फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में जानवरों को कुर्बान करो, और हम कहते हैं कि एक सारी की तरफ से काफ़ी, एक सारे की तरफ से काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा की तरगीब देनी चाहिए ये, बजाय इसके कि रोकें कुर्बानी से, हम रोकते हैं हम दूसरों को। 63 ऊँट अल्लाह के नबी ने 63 ऊँट अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से खुद ज़बह फरमाए, बकिया को हज़रत अली के हवाले फरमा दिया कि तुम ज़बह कर लो। मामूली बात नहीं है 63 ऊँट ज़बह करना, 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने दी। और हम ये है कि भाई ये काफ़ी है, एक खुद एक आदमी की तरफ से नहीं, पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है। इस सहाबा किराम के ज़माने में तंगियाँ होती थी, उनके खाने के पैसे उनके पास नहीं होते थे, कपड़े उनके जिस्म पर नहीं हुआ करते थे, हालात उनके तंग थे, मईशत उनकी ठीक नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फुदवात के दरवाजे बाद में खोले उनके ऊपर। इब्तदाई दौर में ये कुर्बानी करते थे तो सब कुर्बानी में शामिल हो जाते थे, सब खाते थे। तो खैर मतलब वो मसला अलग है। तो कुर्बानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी का हुक्म है हमारे लिए, अल्लाह के नबी का अमल हमारे सामने है, तरगीब तो ज़्यादा से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो खैर है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़रूरी करार दे दी, और इसके लिए हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रख दिया। और ऐसी अजीम कुर्बानी है जिसका अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया कि इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहिम के लिए जो हमने उनको आजमाया था, बेइंतहा बड़ी आजमाइश थी जो हमने उनको आजमाया, हत्ता कि ऐसी आजमाइश है आके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो इब्राहिम पर। जैसे हम कहते हैं कोई आदमी अगर किसी को कोई अच्छा काम कर देता है, खुशी में हम कहते हैं कि भाई उस आदमी पर तो सलाम हो, क्या कर दिया उसने, कितना बेहतरीन काम उसने अंजाम दे दिया, कितना अच्छा काम उसने अंजाम दे दिया। अल्लाह ने कुरान की ज़बान में यूँ इशारा फरमाया कि सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम को तो सलाम हो, क्या करके दिखाया उन्होंने। फिर आप करके देखें पता चलेगा आपको, फिर खर सदरू या इन्ना कदारिक नजर महसरीन। फिर आगे अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया तो ऐसे कबूल फरमाया कि वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, रहती दुनिया तक के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को ज़िंदा कर दिया। वीडियो मत बनाए भाई। तो रही थी दुनिया तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को ज़िंदा कर दिया। और हर कौम में हज़रत इब्राहिम का तज़किरा अल्लाह ने रखा, और हर कौम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महबूब बनाया। फिर इसी वजह से अगर मुसलमानों में तो ज़ाहिर सी बात है सुन्नत अभी के इब्राहिम फॉलो करो, तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मिल्लत इब्राहिम की इत्तबा करो। यहूदी भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना नमूना मानते हैं, मुक्तदा मानते हैं। ईसाई भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमूना मुक्तदा उस्वा मानते थे। हत्ता के कुफारे जो अरब थे, मुशरिकीन जो थे, वो भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना नमूना मानते थे कि भाई हम उनके दीन पर चलेंगे, हम उनको मानते हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम के अंदर उनकी महबूबियत रख दी थी। वो तरकना ऐसी कुर्बानियाँ उनका वाकया अगर आप देखें शुरू से, हर किस्म की कुर्बानी उन्होंने दे दिए, सारे रिश्तों की कुर्बानियाँ उन्होंने पेश कर दी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। सबसे पहले वालिद से झगड़ा हुआ, वहाँ से निकल गए दीन के खातिर और इस्लाम के खातिर। उसके बाद झगड़ा हुआ कौम से, उनको भी सलाम कर दिया। उसके बाद झगड़ा हुआ वक्त के बादशाह से, उससे पंगा लेकर निकल गए। नमरूद जो था उससे फरमाया था, लड़ाई उससे हो गई, आग में उसने डालने का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आग को गुलगुलजार बना दिया उनके लिए। फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ तो मक्के में छोड़ा आया हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। और उसके बाद जब हज़रत इस्माईल जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये कुर्बानी मांगी कि भाई अपनी इस औलाद की कुर्बानी दो हमारी बारगाह में। तो यह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत है मेरे दोस्तों। कुर्बानी उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है, अहम हिस्सा है।
بیوی کی قربانی دے دی، بچے کی قربانی دے دی، جان کی قربانی دے دی، مال کی قربانی دے دی، گھر والوں کی قربانی دے دی، ہجرت کی، ہر ایک کو چھوڑ دیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اور امت کو یہ سبق دیا کہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کا ایک اہم پہلو، اہم سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دین عقلیات کی اتباع کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ اولاد کی قربانی کوئی تسلیم نہیں کرتا دنیا کے اندر، اولاد کے گلے پر چھری پھیرنا کوئی تسلیم نہیں کرتا دنیا کے اندر، نہ کوئی دنیا کا کوئی قانون اس کو مانتا ہے، نہ دنیا کا کوئی شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ عقل کہتی ہے کہ اپنے اولاد کے گلے پر چھری پھیرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر کر یہ بتلایا امت کو، اور یہ سبق دیا اور یہ پیغام دیا کہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو دیکھنا نہیں ہے ہمارے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر، بعد میں ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے، ان سے ان کا مکالمہ ہوا ایک مرتبہ، اسلام بعد میں قبول کیے ان کے برزن، تو باتوں باتوں میں پرانے قصے نکل گئے۔ پرانے قصوں میں ایک مرتبہ بیٹے نے کہا حضرت عبد الرحمن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ احد کے موقع پر، آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے۔ بیٹے باپ سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر تو مسلمانوں کی طرف سے تھے اور حضرت عبد الرحمن کافروں کی طرف سے تھے، فرمانے لگے کہ آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے اور میں چاہتا تو نیزہ مارتا، آپ کا کام تمام کر دیتا، باپ کی رعایت میں میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ بیٹے، اگر تم میرے نشانے پر آتے تو اس وقت میں تم کو نہ چھوڑتا، کیونکہ تم رسول اللہ کی مخالفت میں آئے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے حکم کی مخالفت میں آئے ہوئے تھے۔ اس وقت اگر تم آ جاتے تو میرا نظا تم پر چل جاتا، پھر میری پھر تمہارے اوپر چل جاتی، پھر تم زندہ نہیں رہتے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، میرے دوستو ہمارے لیے یہی ہے، اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کے حکم کے بعد اب کسی کے حکم کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی معصیت کر کے خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ سبق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی، حقیقی معنی میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قربانی کی روح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن جذبات کے ساتھ، جن ارادوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی تھی، اور جو امت سے انہوں نے چاہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو چیزیں ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد نماز ادا کی دو اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ڈبے پھرائے جائیں گے، تو آپ حضرات ادارے کا تعاون فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ طریقے نماز آپ کو بتایا جائے گا، نماز ادا کی جائے گی۔ پھر یہ طریقے نماز سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی۔ نماز ادا کرنے سے پہلے سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، تو نیت آپ کو یہی کرنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو رکعت عید کی نماز واجب ہم ادا کر رہے ہیں امام کی اقتدا میں، زائد تکبیروں کے ساتھ، زائد چھ تکبیریں ہمارے پاس ہیں، تو ان چھ تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ تو وہی ہے، دو رکعت آپ کو پڑھنی ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر جو نماز شروع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تین تکبیرات زائد ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان تین تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے، اور ہاتھ جو ہے نا پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر جو ہے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ویسے ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں نہ اٹھائیں یہ سنت ہے نماز میں، اس کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چار تکبیرات ہوں گی، ایک تکبیر تحریمہ ہوگی، بقیہ تین تکبیرات ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تین تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد ذمہ سورت پڑھی جائے گی، اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورت کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد تین تکبیرات زائد ہوں گی۔ ان تین تکبیرات میں اللہ اکبر پہلے تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھائیں ہاتھ چھوڑ دیں، دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، تو اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ تو اس طرح جو اس کے بعد بقیہ معمول کے مطابق نماز ادا کی جائے گی، صفحے بنا لیں انشاءاللہ۔